وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. صحابة الكرام کا بیان چل رہا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا اگر ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سننے والوں کو محسوس بھی ہوتی ہے کہ جب ان کے ذکر میں ایسی سکینت ہے ایسی برکت ہے تو خود ان کی صحبت میں کیا کیفیت نہیں ہوگی. اور اولیاء کرام میں صحابہ کرام کو جو مقام حاصل ہے وہ اظہر من الشمس ہے. ان میں سے ہر شخص صرف اگر اس کا نام ہی لے تو محبت ٹپکتی ہے اور انس محسوس ہوتا ہے. اور خاص طور سے وہ حضرات جن کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں عطا فرما دی اور اس کے بعد ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ سمجھ بیٹھتے کہ ہم کو تو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی ہے اب ہمارا کیا. لیکن ان میں سے ہر ایک اپنے کام میں پوری طرح لگا رہا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک موقع سے فرمایا ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوتا ہے اور میرے وہ خاص آدمی حضرت زبیر ہیں, زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حواری کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ تھوڑا مشکل سا ہے لیکن یہ ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ وعلی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قال الحواریون, ان کے جو ساتھ رہنے والے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. اور حواری اس وجہ سے کہا جاتا ہے, بعض لوگوں نے اس لیے کہا کہ وہ سب کپڑے دھونے والے لوگ تھے لیکن یہ مقصد بظاہر نہیں معلوم ہوتا. اس طرح کپڑے کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں اپنے دل کو دھو کر پاک کر لیتے ہیں, اس وجہ سے وہ حواری کہلائے کہ وہ خالص ہو گئے, کوئی داغ دھبا ان میں نہیں تھا اور ان کا تعلق براہ راست تھا اور خالص تھا, اس وجہ سے حواری کہلائے. ایسی معاملہ یہاں پر بھی حضرت زبیر کا بھی ہے کہ ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ ہر نبی کے ایک حواری ہوتے ہیں, میرے حواری زبیر, اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. اور دوسری روایت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے جنہوں نے احد کے موقع پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے خاطر اپنے ہاتھ کو انہوں نے ڈھال بنا لیا تھا, جو تیر آتے تھے اپنے ہاتھ سے روک لیا, پورا ہاتھ چھلنی ہو گیا تیروں سے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تیر لگنے نہیں دیے اور اس کی وجہ سے ان کا ہاتھ پورا کا پورا شل ہو گیا. تو یہ ایسی خوبی ہے, ایسا کمال ہے اور ایسی بزرگی ہے اور ایسا مقام ہے جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند مقام پر پہنچاتا ہے. اور حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں ہی اپنے اپنے مقام پر بڑے بلند اور غیر معمولی لوگوں میں سے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے ماں باپ کو تم پر قربان تیر چلائے گا. تو آپ نے جن لوگوں کے لیے یہ بات فرمائی کہ میرے ماں باپ تو ان پر قربان، ان میں سر فہرست اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ اکثر صحابہ کرام نوجوانی میں اسلام لائے ہیں، 17 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نانیان سے تعلق ہے ان کا، بنی زہرہ کے ہیں، اس وجہ سے آپ کو خاص تعلق بھی تھا حضرت سعد سے، اور یہ تیسرے آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، چوتھے، اور انہوں نے خواب دیکھا ایمان لانے سے پہلے کہ میں تاریکیوں کے سمندر میں ڈبکیاں لے رہا ہوں، اچانک ایک چاند نظر آیا جس کے پیچھے مجھ سے آگے 3 آدمی بڑھے اور چوتھا میں، جب صبح ہوئی تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا چرچا سنا اور ان کے پاس تشریف لے گئے، تو وہ 3 آدمی جن کو نظر آئے تھے وہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی حضرت زید، 3 کو دیکھا اور چوتھے یہ مسلمان، جب مسلمان ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ غیر معمولی شریف آدمی تھے، شرافت اور نجابت کے ساتھ سپاہ گری اور تیر اندازی کا خاص ملکہ انہوں نے حاصل کیا تھا، تو اپنے ماں باپ کی بڑے اتائش، بڑے کاشیار، بڑے فرما بردار، غیر معمولی ماننے والے، جب ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تم اسلام کو چھوڑ لگو، یا میں مر جاؤں گی یا تم اسلام کو چھوڑو گی۔ کئی دن گزر گئے، دبلی ہونا شروع ہو گئی، سوکھ گئی بالکل، اور یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آتے تھے اور خوشامد کرتے تھے، اما جان کھا لیجیے، امی کچھ پی لیجیے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ جب یہ بالکل مایوس ہو گئے، وہ کئی دن کا خاخا ہو گیا، کافی دبلی ہو گئی، تو آئے اور کہنے لگے کہ اما جان آپ سے مجھے بے پناہ محبت، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ڈرایا بھی تھا کہ میں مر جاؤں گی اور تمہارے لیے قلم کا ٹیکہ ہوگا پورے معاشرے، اس زمانے میں سماج کی بڑی، جیسے آج کل غیر مسلموں میں سماج کا بہت بہت بڑا سوار ہے، اس زمانے میں بھی بات کہ اگر میں مر گئی تو پوری دنیا پورے معاشرے میں تم کو برا سمجھا جائے گا، یہ سمجھ لو اچھی طرح سے۔ تو آخر میں کہنے اما جان جی آپ جا دیجیے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بے پناہ، لیکن اللہ اس کے رسول سے آپ سے زیادہ محبت ہے، اور ایک بات اور سن لیجیے، اگر آپ کے اندر 100 جانیں پیدا ہو جائیں اور ہر جان نکلتی جائے اور پھر ایک کے بعد دوسری آتی جائے، 100 کی 100 مر جائیں اور آپ چاہیں کہ میں اسلام چھوڑ دوں تو نہیں ہو سکتا، بس ظاہر ایک آخری بات کہہ دی انہوں نے، تو اب برتی کیا نہ کرتی، کھانا کھایا، سمجھ گئی کہ اب کوئی مسئلہ ہے نہیں، مرنا ہی مرنا ہے، لڑکا مانے گا نہیں، اور اس کے بعد حضرت سعد نے غیر معمولی ترقی کی، یہاں تک کہ معمولی مقام نہیں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان کے اندر جو جوہر دیکھے پہچانے، جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ساسانی حکومت کی خبر لی جائے اور ان کو پیغام حق سنانے کی فوج بھیجی جائے، تو یہ سارے لوگ جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ امیر کس کو بنایا جائے، تو بال اتفاق سب نے کہا سعد بن حضرت سعد بن ابی وقاص، تو فاتح ایران ہے، ان کو حضرت عمر نے جب بھیجا تو کیا وصیت کی، کیونکہ مامو ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہہ لگے حضرت میاں سعد یہ یاد رکھو اللہ کے نسب نہیں چلتا، وہاں طاعت چلتی ہے، مامو ہونے کی وجہ سے تم کو ناز نہ ہو جائے، تم وہاں جا رہے ہو وہاں بس اپنا کام کرنا ہے اور کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد کو وہاں روانہ کیا، اس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر وہ کار نمایاں انجام دیا، جس سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے صاحبان علم اور فضل وجود میں آئے، کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جس نے ہر فن کے ائمہ پیدا کیے ہیں. یعنی ہماری تاریخ اسلام میں اس علاقے میں جتنے علماء پیدا ہوئے ہیں ابھی تک کسی اور علاقے میں اتنے بڑے علماء نہیں پیدا ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر امت کے ایک امین ہیں اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہیں. جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں بھی سارے جملہ کمالات رکھے تھے، لیکن بعض صحابہ میں بعض چیزیں نمایاں اچھی ہیں، اور یہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نمایاں صفت رکھی ہے، بعض میں دبی بھی ہوتی ہیں بعض میں ابھری بھی ہوتی ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں صفت امانت غیر معمولی پائی جاتی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھائی یعنی حضرت عبداللہ سے، جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، کے بارے میں کہ رجل صالح، کہ حضرت عبداللہ جو ہیں بڑے باصلاحیت و باصلاح آدمی ہیں. یعنی اللہ نے دونوں صفتوں سے ان کو مالا مال کیا. صالح کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر صلاحیت بھی مکمل ہو اور صلاح بھی کامل ہو، وہ ہے صالح. تو حضرت عبداللہ کو یہ بات گویا کہ پوری حاصل ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ کرام میں معروف ہیں سنت کی اتباع میں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع میں ان کا جیسا کوئی نہیں. ایک ایک چیز پر عمل کرنے والے، یہاں تک کہ ایک ہجرت کے سفر میں ایک جگہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کیا تھا، فارغ ہوئے تھے، استنجا فرمایا تھا، تو جب وہاں سے گزرنے لگے تو اس جگہ بیٹھ گئے جا کر، اور بیٹھ کر اٹھایا. غلام نے پوچھا، حضرت آپ نے کیا کیا؟ کہا، حضرت یہاں بیٹھے تھے استنجے کے لیے، تو میں نے استنجے تو نہیں کیا لیکن بیٹھ گیا تھا کہ حضرت بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ جاؤں. تو اس قدر اہتمام کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو ایک شخص کی چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور پھر کہا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پکڑا ہوا ادھر آؤ. تم نے کیا کہا؟ تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ کہا، پھر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا. کہا دیکھو، الحمدللہ بھی ٹھیک ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حدیث سنت سے بس اتنا ثابت ہے کہ چھینک جب آئے گی تو صرف الحمدللہ کہو، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی کہا جائے گا. ہر ایک کا الگ موقع ہوتا ہے. بات تو یعنی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہے تو بہت اچھا، لیکن یہاں تھوڑی کہا جائے، اس کے لیے موقع ہے. بتایا کہ صلاۃ والسلام کا بھی موقع ہوتا ہے، یعنی ہر وقت اور ہر موقع سے صلاۃ والسلام شروع کر دوں. تو اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسا آدمی بتائیے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سے قریب تر ہو، چال ڈھال میں، نشست و برخاست میں، اور محسوس ہو دیکھ کر کہ یہ ڈھلا ہوا ہے اس کے اندر. تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، جہاں تک میں جو جانتا ہوں، ما اعلم احدا، میں نہیں جانتا کسی کے بارے میں جو اتنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ ہو چال ڈھال میں، نشست و برخاست میں، اور انداز و طرز میں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اسی میں ڈھل گئے تھے. بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عقبا کی بکریاں چرایا کرتے تھے، معمولی آدمی بکریاں چراتے تھے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کی ادا رسانیوں سے اور ان کی پریشانیوں سے، اور انہوں نے جو اہل اسلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اس سے بہت پریشان ہوتے تھے، تنگ آتے تھے، کبھی کبھی آپ مکے کی وادیوں میں نکل جایا کرتے تھے حضرت ابو بکر کو لے کر. ایسے یہ تھکے ہارے آپ کسی وادی میں تشریف لے جا رہے تھے کہ یہ بکریاں چلا رہے تھے وہاں پر عبداللہ بن مسعود. تو آپ اس قدر بھوک اور پیاس میں تھے، اور کھانے کو پتہ نہیں کب سے نہ ملا ہوگا، اتنے آپ گویا کہ بے چین تھے کہ عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے کہا کہ جو بکری دودھ والی ہے، ذرا سا دودھ دودھ ہو ہم کو پلا دو. تو انہوں نے کہا، نہیں یہ تو امانت ہے، اپنے مالک کو کہا کہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں تو اسے بغیر پوچھے دودھ پلا سکتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ آپ دونوں کو حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر کی بات پسند آئی، تو انہوں نے کہا اچھا ایسی بکری لیا ہو جس کا دودھ وہ صحیح نہ ہو. تو انہوں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بکری ہے. تو یہ دونوں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھن پہ ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھی، کچھ پڑھا کے دم کیا پڑھا، اور جیسے ہی پڑھا ایک دم تھن پھیلنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے وہاں وہی پتھر کا پیالہ لیا اور اس میں دودھ دھوا، اور دھونے کے بعد خود بھی پیا، حضرت ابوبکر کو پلایا اور عبداللہ کو بھی دیا. حضرت عبداللہ بن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا میاں تم بھی پی لو. تو وہ منہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہے. تو کہنے لگے حضرت آپ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتائیے، کچھ سکھا لیے. تو آپ نے فرمایا تم سیکھے ہوئے ہو، غلام المعلم، تم نے آپ نے اسی وقت کہہ دیا تم تو سیکھے سکھائے ہو. بس محبت بیٹھ گئی ان کی حضرت عبداللہ بن مسعود کے دل میں، کئی بہت بابرکت لوگ ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہا اے تھن تو سکڑ جا، جیسے تھا ویسے ہو جا. بس ایک دم تھن سکڑنا شروع ہوا اور جیسی بکری تھی ویسی ہو گئی، اور آپ دونوں واپس آ گئے. بس کچھ ہی دن گزرے ہوں گے، بے چینی تو پیدا ہوئی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود کے دل میں، حاضر خدمت ہو گئے اور کہا حضرت مجھے قبول کر لیجیے اپنی خدمت کے لیے. تو ظاہر ہے کہ بکریاں چراتے چراتے اللہ نے گویا کہ ان کی قسمت کھول دی، اور وہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور حاضر ہی کیا ہوئے، اس قدر قربت نصیب ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ جب چاہو تم آ سکتے ہو. کمرے میں بھی ان کو اجازت دی، اور دوسرے صحابہ کرام نہیں جاتے بغیر اجازت دیے ہوئے، لیکن ان کو اجازت تھی جب چاہیں اندر آئیں جب چاہیں باہر جائیں، لیکن خدمت بھی کرتے تھے، مسواک رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جب نہاتے تھے تو پردہ کرتے تھے، اور اس طرح کے جتنے کام ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہتے گویا کہ انہیں کی اداؤں میں ڈھل گئے. جیسے کہ کوئی خادم ہوتے ہیں 40-40 سال ساتھ رہتے ہیں تو بالکل ڈھل جاتے ہیں، تو ان کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جن کے ساتھ رہے ہیں انہیں کا انداز معلوم ہوتا ہے، وہی طرز اختیار کر لیتے ہیں ماحول. اور حضرت عبداللہ بن مسعود تو ظاہر ہے کہ محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، تو یہ باتیں اور زیادہ ان کے اندر پیدا ہوئیں. تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن بھی سیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کو تر و تازہ جیسے کہ نازل ہوا ویسے ہی پڑھنا چاہے سننا چاہے تو پھر عبداللہ بن مسعود کی قرآن سنے. تو ان کو یہ مقام بھی حاصل ہوا. ہوا یہ کہ حضرت عبد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رسول پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، یہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود اور تلاوت کر رہے تھے اس میں. تو آپ رک گئے، وہیں بیٹھ گئے، ان کی تلاوت سن رہے. اسی پر یہ فرمایا کہ اگر کسی کو تلاوت صحیح سننی ہو جیسے کہ نازل بھی ہے تو ان سے سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ چکے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو اب جب دعا یہ کرتے تھے تو اللہ کے رسول پیچھے سے دیکھ نہیں پا رہے تھے، اللہ کے رسول پیچھے سے کہتے تھے اللہ ان کو اور دے دے، اللہ یعنی قبول کر لے ان کی دعا. یہ ہوتا رہا، پھر آپ اٹھے اور چلے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح ہی ارادہ کیا جا کے کچھ خبری سناؤں عبداللہ کو کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا. تو نماز میں تھے، اللہ کے رسول پیچھے بیٹھے سن رہے تھے یہ باتیں. کہنے میں بھاگا ہوا گیا ان کی خدمت میں، تو معلوم ہوا کہ ابوبکر پہلے ہی سنا چکے ہیں. تو حضرت عمر ہر جگہ کہتے ہیں ابوبکر سے میں جیت نہیں سکتا، جہاں جاتا ہوں پہلے نکل جاتے ہیں، ان کو آگے ہی دیکھتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ وہاں بھی رہتے تھے کوفے میں. وہاں سے ایک وفد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، تو اس نے آ کے شکایت کر لی کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ایسے ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے قرآن املا کراتے ہیں لکھاتے ہیں. تو حضرت عمر ظاہر صاحب جلال آدمی ہیں، حضرت عمر کو بڑا جلال آیا، کون ہے نام بتاؤ اس کا، ابھی ٹھیک کرتا ہوں ہے کون. بڑے جلال کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور اس میں تاریخ میں آتا ہے ان کو غصے سے بھر گئے. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود ہے، بس جیسے ہی ان کا نام لیا سارا غصہ ایک بالکل ختم ٹھنڈ. اور پھر یہ قصہ سنایا کہ عبداللہ بن مسعود کو تو حق ہے، اب ان کے علاوہ کون باقی رہا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو خاص طور سے قرآن مجید میں غیر معمولی درد حاصل تھا، اور آپ نے فرمایا بھی تھا قرآن سیکھنا ہو تو چار سے سیکھو. حضرت عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنے کے لیے مدینے کے حضرات جو آئے تھے 72 لوگ، اور آپ بیعت کیجیے عقبہ میں وہاں پر گھاٹی میں آ کر، ان میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. تو اس وقت بھی حضرت معاذ بن جبل 16-17 سال کے تھے، نہایت حسین و جمیل، غیر معمولی اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آپ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، اعلمہم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل حلال و حرام کے سب سے بڑے جاننے والے معاذ ہیں، اللہ نے علم بھی ان کو غیر معمولی عطا فرمایا تھا. تو 16-17 سال کا لڑکا جیسے ہوتا ہے، مگر اس زمانے کے یہ سارے کے سارے صحابہ سب تھی اسی عمر کے، آئے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ واپس گئے تو اپنے چند نوجوانوں کو لے کر یہ طے کیا کہ اسلام پھیلانا ہے. تو ظاہر نوجوان اور نوجوانی کی ترنگے وہ بھی سامنے آئی، تو ان کے ساتھ کچھ اور نوجوان بھی تھے. تو حضرت عمر بن جموح، یہ ایک قبیلے کے بنو سلمہ کے سردار ہیں، کہا کہ اگر یہ میاں مان جائے تو پورا قبیلہ بہت جلدی مان جائے. تو ان لوگوں نے کیا یہ کہ ان کا ایک بت تھا جو لکڑی کا انہوں بہت شاندار بنا کر رکھا تھا اپنے گھر میں، تو حضرت معاذ اور ان کے ساتھی چپکے سے رات کو گئے اور بت کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. اب جب صبح وہ اٹھے حضرت عمر بن جموح تو کہنے لگے، ہمارے بت صاحب کہاں تشریف لے گئے. اب باہر نکل کر دیکھا تو پڑے ہوئے ہیں اندھے منہ، اٹھا کر لائے، عطر لگایا، کپڑے پہنائے اور بہت ادب سے رکھ دیا. ارے آپ کو کون لے گیا تھا؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس کی خبر لوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کس نے کیا ہے آپ کے ساتھ، اور وہاں بیٹھا دیا. دوسرے دن یہ لوگ پھر آئے اور آ کر اس کو اٹھا کر نالی میں پھینک دیا، آپ کی نالی میں پھینکا جائے. اب صبح جب ہوئی تو گھر انہوں نے ڈھونڈا کہ کہاں گئے حضرت، دیکھا تو وہاں اندھے منہ پڑے ہوئے نالی کے اندر. تو ان کا او یہ کون حرکت کر رہا ہے. پھر اس کو اٹھا کر لایا، خوب دھویا پھیلایا، اچھی طرح سجایا اور سجا کے رکھا، اور کہا دیکھو بھائی مجھے تو پتہ نہیں چل رہا کون کر رہا ہے، تم خود اپنی حفاظت کرو نا. اور یہ کہہ کے ایک کوئی ہتھیار بھی ان کے پاس رکھ دیا کہ یہ ہتھیار رکھا ہے، اب کوئی آئے تو اس کی گردن مار دیجیے گا اس کی، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے، اگر معلوم ہو جائے تو میں ٹھیک کر لوں اس کو اچھی طرح سے. جب تیسرے دن یہ واقعہ پیش آیا تو ان لوگوں نے لپکی جا کے ایک مرا ہوا کتا پڑا تھا، اس کی گردن باندھ دیا جا کے اس کو. اب جب یہ صبح اٹھے اور دیکھا کہ وہاں مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھا پڑا ہوا ہے، کہ تمہاری تو ایسی کی تیسی، تم جب اتنی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ نہ اپنی حفاظت کر پا رہے ہو نہ کچھ کر پا رہے ہو، تو ہماری کیا کرو گے. بس کام ہو گیا، یہی یہ نوجوان چاہتے تھے، سب جا کے روز پھینکا کرتے جا کر. تیسرے دن کام بن گیا اور پھر ان کے پاس گئے، ان کو سمجھایا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کا اسلام قبول کرنا تھا، ظاہر ہے سارے لوگوں نے قبول کر کے. ان کے چار بیٹے بھی تھے حضرت عمر بن جموح کے، اور ان کے پیر میں لنگ تھا. ایک موقع پر ایسا ہوا، جنگ میں صحابہ کرام جا رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا میں بھی چلوں گا، تو بیٹوں نے آ کر کہا کہ حضرت یہ لنگڑے ہیں، معذور ہیں، قرآن میں ہے کہ جو معذور ہو اس کو اجازت ہے کہ نہ جائے، ہم لوگ نوجوان ہیں ہم جائیں گے. تو حضرت نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں جنت میں اسی لنگ کے ساتھ چلوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور شہادت بھی ان کو اللہ نے عطا فرمائی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سنا، وہ فرماتے تھے ایک شخص کے بارے میں جو زمین پر چل رہا ہے، آپ نے فرمائی جنت والوں میں سے. یعنی چلتا پھرتا اگر کسی کو آپ نے فرمایا کہ دیکھنا ہو جنت والے والوں میں سے تو ان کو دیکھ لو, وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑے یہودی عالم ہیں اور بہت شریف آدمی. یہودیوں میں جو خاندان نہایت شریف باقی رہ گئے تھے ان کے سر خیل ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ. ان کا نام تھا حسین ابن سلام. یہ پہلے سے منتظر تھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا ہے, اور تورات میں پڑھتے تھے اس کی خوشخبری سے بس منتظر تھے اور بے چین تھے اندر سے کہ حضرت آنے والے. تو جب مدینہ منورہ میں جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ہنگامہ ہوا. ظاہر ہے کہ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی اور نعرہ تکبیر ہر طرف لگنے لگے. تو انہوں نے بڑے زور سے استقبال کیا تو ان کی خالہ کہنے لگی ایسا خوش ہو رہا ہے جیسے موسیٰ آ گئے. بہت طنز کے ساتھ کہا کہ اتنا خوش ہو رہا ہے کہ معلوم تھا موسیٰ آ گئے. تو انہوں نے کہا نہیں موسیٰ تو نہیں آئے لیکن موسیٰ کے بھائی آ گئے. حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں اس لیے کہ یہ بھی نبی ہیں. اور پھر ان کو سمجھایا بیٹھا, عمر دراز تھی سمجھایا, مگر تھی وہ بھی انہیں گھر کی تھی. ان کو سمجھایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں جن کی خوشخبری تورات میں ہے, حضرت موسیٰ نے ان کی خوشخبری دی ہے کہ وہی نبی ہیں. کہنے لگے اچھا وہی ہیں. کہنے لگے پھر ہم بھی قبول کریں گے. کہا تو حضرت عبداللہ بن سلام آئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. اور آ کر تو آپ نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ میں کہا حسین. کا نہیں عبداللہ نام. میں اسی وقت سے ان کا نام عبداللہ بن سلام پڑ گیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور اس کے بعد کہا حضرت یہودی بڑے غدار ہیں, بڑے دھوکے باز ہیں, ان سے بات کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیے میں ہوں, ابھی میرے بارے میں بتائیے نہیں, یہودیوں سے بات کیجیے اور میں گواہی کے لیے حاضر ہوں. تو میں چھپا جاتا ہوں, یہودیوں کو بلا لاتا ہوں, آپ ان سے بات کیجیے, ان کو دعوت دیجیے, اور میں اندر چھپ کر بیٹھتا ہوں. اور پھر پوچھیے میرے بارے میں کہ تم کیا خیال کرتے ہو عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, یہودی آ گئے, آپ نے ان کو دعوت دی, تو وہ خاموش رہے اور ٹالتے رہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ کیا خیال ہے؟ تو بڑے زور سے سارے یہودی بولے ارے ان کی کیا بات, وہ تو ہمارے سردار ہیں, سردار کے بیٹے ہیں, ہم میں سب سے بہتر ہیں, سب سے بہتر کے بیٹے ہیں, ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو مانو گے؟ ہاں وہ تو ہمارے سردار ہیں. اتنے میں حضرت عبداللہ علیہ السلام اندر سے باہر نکلے اور کہا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں, قبول کرو. تو ایک دم پلٹ گئے, کہنے لگا ارے یہ تو بہت برا آدمی ہے, یہ تو اتنا برا ہے کہ اس سے برا کوئی تھا ہی نہیں, اور اس کا باپ بھی برا تھا, یہ بھی برا ہے. تو حضرت عبداللہ کا دیکھ لیا آپ نے, یہ ہے ان کی عادت. میں کہہ رہا تھا کہ یہودی آسانی سے مر گئی. تو حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کو غیر معمولی اللہ تعالیٰ نوازا, اور یہودی ہوتے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھا. ان میں حضرت عبداللہ علیہ السلام سر فہرست ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مخدومی عورت نے چوری کر لی, اس کا مسئلہ پیش آ گیا, چوری کا کیس پیش سامنے آیا. اور وہ خاندانی اعتبار سے بڑی اونچے خاندان سے خاتون تعلق رکھتی تھی. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اتنے اونچے خاندان کی عورت کو کیسے سزا دی جائے. اب آپس میں بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کرنے والا ہے کہ نہیں. تو سب نے کہا کہ اسامہ ابن زید کر سکتے ہیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہیں, وہی سفارش کر سکتے ہیں. تو اب اس سے بتانا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا ہے کہ ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہی سفارش کی جرت کر سکتے ہیں. اور ہے بھی, پھر سفارش کی بھی تھی انہوں نے آ کر, لیکن آپ اتنے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی کر لے گی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہاں شریف اور غیر شریف کا مسئلہ نہیں ہے, جو کام غلط کرے گا اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو آپ نے رہتی دنیا تک یہ بات ساری دنیا کے سامنے رکھ دی کہ جو کرے گا چاہے اعلیٰ درجہ خاندان کا ہو چاہے کم درجے کا ہو, سزا سب کو بھگتنی پڑے گی. آج چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کے بیٹے ہیں, ام ایمن کے بیٹے ہیں, اور حضرت زید رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنا رہے ہیں. آپ نے اپنا بیٹا ان کو بنایا تھا, پھر منع کر دیا گیا کہ ان کو بیٹا مت کہا جائے کیونکہ غیر مسلموں تب بھی ہیں, متبنا اس کو کر لیتے ہیں, وہ وراثت میں بھی حقدار ہوتا ہے, لیکن یہ کیونکہ غیر فطری عمل ہے اس لیے اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں بنایا جا سکتا, بیٹا وہی ہوتا ہے جو بیٹا ہوتا ہے, یہ نہیں جو بیٹا نہیں ہے اس کو بیٹا بنا لیا جائے. ہاں بیٹے جیسا معاملہ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال حضرت زید آپ کے کیونکہ بیٹے کی طرح تھے اور پھر آپ کے محبوب تھے, اس لیے کہ حضرت زید کو آپ نے اپنے گھر رکھا تھا. پہلے ان کو لوگ اٹھا لے پکڑ لائے تھے, پکڑ کے بیچ دیا تھا, آپ نے رکھا اپنے گھر میں, خرید کر غلام ہو گئے تھے. لیکن جب معلوم ہو گیا ان کے گھر والوں کو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہیں, تو ان کے گھر والے ان کو لینے آئے. جب لینے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے جاؤ, چاہو تو میرے ساتھ رہو. تو ظاہر ہے کہ ان کا حضرت آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں, تو آپ بڑے خوش ہوئے, ان کو گویا کہ اسی وقت آپ نے بیٹا بنا لیا. اور اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے, پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ پیدا ہوئے, حضرت ام ایمن سے ان کی شادی ہوئی, ان سے بیٹے حضرت اسامہ ہوئے. حضرت اسامہ بالکل 18-19 سال کے تھے جب آپ نے ان کو سارے بڑے بڑے صحابہ کا امیر بنا دیا, اس لیے کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو حضرت اسامہ کی عمر 20 سال تھی, اور آپ اتنا چاہتے تھے باپ بیٹوں کو کہ بس اوقات جب یہ بچے تھے تو ناک واک بہنے رہتی تھی تو آپ پوچھنے کے لیے بڑھے. حضرت عائشہ نے کہا حضرت میں پوچھتی ہوں, اس قدر آپ چاہتے تھے دونوں کو. تو اسی لیے آپ فرمایا کہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے, جرت کر سکتا ہے, تو وہ سامنا کر سکتے ہیں, اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کے نوجوانوں کو جن میں صلاحیت محسوس کرتے تھے بڑے بڑے اکابر صحابہ کا امیر بنا دیں. تو معلوم ہوا اگر صلاحیت ہو تو پھر بزرگی بعمر باخلص نہ بسال, بزرگی جو ہے یا بڑائی جو ہے اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق علم فہم سے ہے اور دین سے ہے. پھر جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا ہی صاحب مقام ہوگا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت جعفر کے سلسلے میں کہ اشباح کا خلقی و خلقی, کہ تم جو ہو میری صورت اور سیرت دونوں میں مشابہ ہو. چند حضرات صحابہ کرام میں ایسے ہیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مشابہ تھے, یعنی کم تاریخ میں لکھا ہوا ہے, جن لوگوں کو ذرا کم نظر آتا تھا ان کو بعض دفعہ شبہ ہو جاتا تھا. ان میں حضرت جعفر ہیں, حضرت صائب ہیں, حضرت ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب ہیں, اور قسم ابن عباس ہیں, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ, اور ان میں سب سے زیادہ مشابہ ترین آخری درجے میں مشابہت حضرت حسن رضی اللہ عنہ. حضرت حسن تو اتنے مشابہ تھے بالکل جیسے ہو بہو وہی ہوں, اسی وجہ سے حضرت حسن اس قدر پورے مکے و مدینے میں اور تمام اہل اسلام میں اتنے محبوب تھے کہ ظاہر ان کو دیکھ کر سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہوں گے, اور نواسے بھی تھے, آپ ان کو چاہتے بھی بہت زیادہ تھے, اور حضرت حسین بھی وہ مشابہ تھے. حضرت حسن کا اوپر کا حصہ بہت مشابہ تھا, حضرت حسین کا نیچے کا حصہ, وہ کہ حضرت حسن جو ہے مکمل مشابہت رکھتے تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو بہرحال حضرت جعفر کے بارے میں آتا ہے, آپ نے فرمایا صورت میں بھی میرے مشابہ ہو سیرت میں بھی. اور حضرت جعفر وہ ہیں جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی, اور وہاں پھر حبشی کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آیا کہ نجاشی نے ان لوگوں کو پناہ لی تھی اور یہ سب وہاں رہ گئے تھے, یہاں مکے والوں کو چین نہیں ہوا, یہ سب پہنچ گئے حدیت تحفے لے کر رشوت, اور جا کر نجاشی کو اور ان کے آس پاس جو پادری تھے اور جو بڑے بڑے تھے افسر, ان کو خوب تحفے دیے اور ان کو راضی کر لیا کہ نجائشی سے ذرا سفارش کر لیں کہ یہ سب نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں, ان کو ہمارے سپورٹ کر لیجیے تاکہ ہم اس کو لے جائیں, پھر ان کی پلائی کریں اور تنگ کریں. تو نجائشی نے سب کو بلوایا اور کہا بھائی تم کیا کہتے ہو, پھر پوری تقریر ہے وہ حضرت جعفر کی اسلام کی پوری عکاسی کر دی ہے اپنی تقریر میں. آخر میں اس کے بعد نجائشی نے سننے کے بعد کہا بالکل یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, اب یہ ہمارے یہاں رہیں گے انشاءاللہ, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے پھر شوشہ چھوڑ دیا کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ذرا پوچھ لیجئے. تو حضرت جعفر وغیرہ کو تھوڑا تردد ہوا شروع میں, ان کا نہیں جو بات سچ ہے حق ہے وہی کہیں گے, انہوں نے وہی بات جو قرآن میں آئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ اللہ کے بندے ہیں ان کا کلمہ ہے, یہ جا کے وہاں نجائشی صاحب نے کہا. تو اس نے ایک تنکا اٹھایا تھا, جیسا انہوں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ ایک تنکے سے بھی اس سے زیادہ نہیں ہے, اور اس کے بعد اس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی نجائشی کو. یہ حضرات تقریباً 10 سال وہاں رہے, اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ ہجرت کی. اور جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو جب پہنچے ہیں مدینہ تو رسول پاک علیہ السلام خیبر فتح کر کے واپس آ رہے ہیں. اتنے خوش ہوئے جعفر سے مل کر, آپ نے فرمایا کہ یہ پتہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا ان کی حضرت جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے, اس قدر چاہتے تھے. اور کیوں نہ چاہتے, آپ کے چچا بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں, ان کے 3 بیٹے عقیل جعفر علی. تو حضرت ابو طالب جو ہیں بڑے مالی اعتبار سے کمزور تھے, تو حضرت عباس سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا جا کر کہ چچا جان بھائی آپ کے جو ہیں ابو طالب یہ پریشان حال ہیں, تو چلیے کچھ ہم لے لیں اپنے دن میں, کچھ آپ لے لیجیے. اور یہ دونوں ذرا ٹھیک تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے, تو اور آپ تجارت میں ظاہر نصیب آور تھے, برکت آپ کو کیوں نہ ہوتی. اور دوسرے حضرت عباس بھی ٹھیک ٹھاک تھے پیسے کے اعتبار سے, تو انہوں نے کہا بہت اچھا تم نے بات کہی چلو. تو جب گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو, باقی جیسا تم لوگ چاہو. تو علی کو لے لیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور جعفر کو لے لیا حضرت عباس. تو وہ ان کے گھر میں پلے بڑھے, حضرت علی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں پلے بڑھے, اسی لیے حضرت علی نے گویا کہ آنکھیں کھولی اسلام میں, اور اسلام اسی لیے سب سے پہلے قبول کیا. تو اس طرح یہ دونوں وہاں وہاں رہے یہاں رہے, اور اس کے بعد پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جعفر آ گئے. اور آخر میں جب آپ نے موتا میں بھیجا ہے لوگوں کو, تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت جعفر حضرت دوسرا نام میرے گھر, یہ تینوں حضرات وہاں گئے تھے. اور فرمایا تھا کہ ان میں سے جب پہلا شہید ہو جائے تو دوسرا جھنڈا لے لے, اور جب وہ شہید ہو جائے تو تیسرا لے لے, اور جب وہ شہید ہو جائے تو مسلمان طے کر لیں گے کہ کس کے ہاتھ میں جھنڈا آتا ہے. تو یہ تینوں حضرات وہاں شہید ہوئے, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بتا رہے تھے, انہیں میں حضرت جعفر کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے, اور اس کے بعد جھنڈا انہوں نے اپنے بازو سے چمٹا لیا, گرنے نہ پائے. صاحب نے فرمایا جعفر کو اللہ نے ایسا قبول کیا, 2 بازو ان کو وہاں جنت میں اللہ نے عطا فرمائے جس سے بولتے پھرتے ہیں, اسی لیے جعفر تیار کہا جاتا ہے اڑنے والے. تو اللہ نے ان کو 2 بازو کے بدلے میں وہاں بازو عطا فرمائے. تو جو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی ہم نے نام دیے, ان میں سے ایک ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب بھی, ان کا واقعہ کیونکہ بہت عجیب غریب ہے اس لیے تھوڑا سا اس میں بتائے دیتے ہیں کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد, سگے چچا زاد بھائی ہیں. وہ بالکل ہم شکل بھی ہیں, ہم عمر بھی ہیں, بچپن کے دوست بھی ہیں, لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ بکھر کر چل گئے, ناراض ہو گئے, اور اللہ کے رسول کے خلاف بہت انہوں نے غلط کام کیے. لیکن آخر میں ان کو توبہ کی توفیق ہوئی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, تو آپ نے منہ پھیر لیا, ادھر سے آئے تو ادھر منہ پھیر لیا, ادھر سے آئے تو ادھر منہ پھیر لیا, 3 طرف سے آیا آپ نے منہ پھیر لیا. ظاہر ہے کہ اپنے بچپن کا ساتھی اور چچا زاد بھائی ہم شکل اور اتنی مخالفت, تو آپ گویا کہ اس میں ناراضی آپ نے ظاہر کی, لیکن وہ لگے رہے موقع کی تاک میں. اور جو حوازن کا معاملہ پیش آیا ہے, آپ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے مکے کی طرف اور راستے میں جھڑپیں ہوئی ہیں, ان میں سے ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ نردے میں آئے, یعنی مشرکین کا ایک جتھا آپ کی طرف بڑھنے لگا, تو ابو سفیان ابن حارث نے اب موقع ہے اس وقت, بس وہ کود پڑے اور آپ کے گھوڑے کی لگام جو جس پر آپ سوار تھے لے لی, اونٹنی کی لگام لے لی آپ نے اور تیر چلانا شروع کیے, اور پوری آپ کی گویا کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر آپ کی حفاظت کی, تو وہ آپ کے منہ سے نکلا اللہ قبول کرے اور تم میرے ماں باپ تم پر قربان, بس وہ ان پر اتنا اثر پڑا کہ بس پلٹ کر آئے اور آپ کے پیر کو چوم لیا, اس لیے کہ توبہ گویا کہ قبول نہیں ہو رہی تھی, آپ نے جب یہ بات فرمائی تو ان کی کیفیت ہی بدل گئی, اور پھر اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ صحابی صحابیت کے شرف سے ہم کنار ہو گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے صحاب اکرام کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ دنیا میں نہ کسی کو اس سے پہلے ملا ہے نہ آئندہ کسی اور کو مل سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ کو ایسا پاک و صاف کیا ہے کہ ایک قدورت نام کی اور اس طرح کی جو چیزیں ہو سکتی ایسا کوئی بھی ان کے اندر روب نہ کبھی رہا ہے, اگر کوئی تصور کرتا ہے اس کا اپنا روگ ہے, اس نے اس کو سمجھا نہیں اور حقیقت کو جانا نہیں, اس لیے ذرا بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں زبان کھولیں یا دل و دماغ کو آلودہ کریں, دل بھی پاک ہونا چاہیے, دماغ بھی پاک ہونا چاہیے, زبان بھی پاک ہونی چاہیے, کہ صحابہ اکرام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا, اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ شمع ہدایت ہے, اور جو اس شمع سے روشنی حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے, اور ہدایت چاہے تو ہدایت پا سکتا ہے, یہی مقتدی تم اقتدی تم, جس کے بھی تم راستے کو اور طریقے کو اور سیرت کو اپناؤ گے تم راہ یاب ہو جاؤ گے اور مقصد تک پہنچ جاؤ گے. واخر الامر.